اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل ذره مئة الف الف مرتين. سوره انفال ايه نمبر 9.
اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين.
اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے.
جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، دعا مانگنی شروع کی، اور اتنی لمبی دعا مانگی کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی، یعنی آپ اتنے مدہوش ہو گئے دعا مانگنے میں. اتنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حضور بس کریے، بس اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، آپ کی دعا خونی. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے، اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. یاد کرنے سے وقت جب آپ اپنے رب کے دربار میں فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کو 1000 فرشتوں کے ذریعے لگاتار اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہا. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. یہاں اب ہم یہ اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ہمارے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اللہ کی بندگی جب ہم کر رہے ہیں، اللہ کا راستہ ہم نے لے لیا، تو ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ ہی سے ہمیں سب کچھ مانگنا ہے، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے. دنیا والوں کی طرف مجھے کسی طرف نہیں دیکھنا، نہ دائیں نہ بائیں، آگے پیچھے، کہیں کسی انسان پر، کسی دنیا کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی، صرف اللہ کو دیکھنا ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز آئی کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر اس میں تو کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. پھر میں یہاں کہوں گی کہ جب مرشد کا حکم آ جائے تو پھر اس وقت ہی ہمیں کوئی چیز دیکھنی نہیں چاہیے اور پوری توجہ رکھنی چاہیے اپنے مرشد کی طرف. جب اللہ کا حکم اور مرشد کا حکم یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک ہی ہے، تو جب بظاہر اسباب نہیں ہوتے، یہاں یہ ہے، جب بظاہر اسباب نہیں ہوتے اور کام اتنا بڑا ہو آ گیا تو، لیکن آ گیا حکم، تو ہمیں دنیاوی اسباب پہ نظر نہیں رکھنی، ہمیں اللہ کے حکم پر، مرشد کے حکم پر، مرشد کے فیصلے پر نظر رکھنی ہے اور ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. یہاں بھی یہی ہے کہ جنگ بدر میں کچھ بھی نہیں تھا، بیر سر و سرمن تھی، 313 آدمی تھے، مقابلے پہ 1000 تھے، ساز و سامان تھا، سب کچھ تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں صرف توکل اللہ تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ اس طریقے سے توکل اللہ ہونا چاہیے زندگی میں. پوری زندگی ہمیں اللہ کے سہارے ہی زندگی گزارنی ہے. جب میں توکل اللہ کر لوں گی تو میں دنیا والوں سے نکل جاؤں گی، میں دنیا والوں کی طرف نظر دیکھنا بند کر دوں گی، میں ان سے امیدیں ختم کر لوں گی، کچھ بھی ان کی طرف، صرف اللہ پہ رہے گا. تو بڑا سا بڑا کام بھی آ جائے گا، بڑا سی بڑی چیز بھی، کوئی بھی حادثہ آ گیا، کام آ گیا، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، جب میری رب پہ نظر ہے، رب پہ توکل ہے اور اس کی طرف سے آئی ہے، تو وہ مجھے اس سے نکال بھی دے گا. کس شکل میں نکالے گا یہ تو اس کے فیصلے ہیں کہ کس شکل میں. اب یہاں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور فرشتوں کے ذریعے مدد تو اللہ ہی کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے کارندے ہیں اور ان سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے. تو فرشتوں کی مدد کا مطلب ہے اللہ مدد کر رہا ہے. ہمارے بھی کوئی بھی دنیا والا, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دنیا کے والے کے ذمے ہماری مدد لگا دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے مدد کر رہا ہے. مجھے اس دنیا والے پہ نظر نہیں رکھنی, مجھے اللہ پہ نظر رکھنی ہے کہ جو بھی میری مدد کے لیے بھیجا گیا, میری پریشانی دور کرنے کے لیے بھیجا گیا, مشکلات دور کرنے کے لیے بھیجا گیا, وہ اللہ نے بھیجا. اور کیونکہ مجھے, میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور میں جو کام بھی کر رہی ہوں اللہ کو پانے کے لیے کر رہی ہوں. اب اللہ ہی میرا مقصد ہے, مقصود منزل میری اللہ ہے, تو اب میں ہر کام اللہ کے فیصلوں کے مطابق کر رہی ہوں. اب اس میں جب زندگی ہے, جب تک زندہ ہے, مشکلات, تکلیفات, امتحانات, ٹیسٹ آتے رہیں گے, لیکن اس میں میرے ساتھ اللہ کی مدد ضرور شامل ہوگی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور شامل, مرشد کی نظر ضرور شامل ہوگی, ان کا فیض, ان کی برکت ضرور شامل حال ہوں گے. یہ ہمیں یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر, کیونکہ اللہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے, اذن اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذرا سا بھی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہاں ہمیں اللہ, اب ہم نے اللہ کا راستہ لے لیا ہے, تو ہمیں اب آہستہ آہستہ دنیا والوں سے تمام توقعات ختم کر دینی چاہیے. دنیا والوں سے تمام, اب یہ دنیا والوں سے توقعات کیسے ختم ہوں گی, ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتی, ہم خود سے تو نہیں کر سکتے. جب تک ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہوگا, ہمارے دل سے دنیا کی لالچ ختم نہیں ہوگی, کینہ, بغض, غیبت, جھوٹ, منافقت اور یہ ختم نہیں ہوں گی, تو مجھ میں تو توکل علی اللہ آ نہیں سکتا. اس وقت ہم مسلمانوں میں توکل علی اللہ ہے نہیں, وہ چیز تو ہے ہی نہیں, فضائے بدر تو ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کرو, اب بھی تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا, ویسے ہی میں تمہارے ساتھ کروں گا. اللہ کی جو سنت ہے وہ قیامت تک کے لیے, لیکن اب میں وہ نہیں ہوں, مجھ میں وہ جذبہ نہیں ہے, مجھ میں وہ اخلاق نہیں ہے, مجھ میں وہ محبت, عشق نہیں ہے, اور سب کو میں دنیا کے اس سے تولتی ہوں, تو ظاہر ہے پھر تو میں ناکام ہوں. تو اب مجھے اس دنیا سے نظر ہٹا کے اللہ کی ذات پہ نظر رکھنی ہے, اور ہر کام جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں مجھے کتنا فائدہ ہے, مجھے کیا ملے گا, یہ نظریہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے, ہمیں دنیا میں کیا چاہیے, اللہ کی رضا, بس اس کے تحت ہمیں زندگی گزارنی. جب تک یہ اخلاص نہیں ہوگا, میں بار بار کہتی ہوں, جب تک ہمارے کاموں میں اخلاص نہیں ہوگا, مخلص نہیں ہوں گے, اللہ کی رضا کے خاطر ہم نہیں کریں گے, ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی ریاضتیں کر لیں, کتنی بھی محنت کر لیں, کتنی بھی خدمت کر لیں, وہ سب اللہ تعالیٰ رائے گاہ جائیں گی, اور دنیا ہی ہم تمام زندگی پریشان حال رہیں گے. کیونکہ اس وقت ہم جب شوہر کی خدمت کرتے ہیں, اس سے بھی ہماری ایک غرض ہوتی ہے, مطلب ہوتا ہے, بچوں کی خدمت کرتے ہیں, وہ بھی ایک غرض ہے, ایک مطلب ہے, ایک لالچ ہے, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, وہ بھی ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. اچھا, اور پھر اس کے بعد اگر میں کسی کہیں بھی نوکری کر رہی ہوں, جاب کر رہی ہوں, وہاں بھی میرا مفاد ہے. اب ہمیں یہ مفاد رکھنا ہی نہیں ہے. ظاہر ہم کہیں ملازمت کرنے جا رہے ہیں, تو کسی وجہ سے جا رہے ہیں, گھر سے باہر میں نکلی ہوں, کسی وجہ سے نکلی ہوں, گھر کی پریشانی ہے, رزق کی وہ ہے, کوشش کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن جب مجھے جاب مل جائے, تو پھر مجھے اس جو جس نے جاب دی ہے, جو مالک ہے, اس پہ نظر نہیں رکھنی, مجھے اللہ پہ نظر رکھنی ہے. مجھے اس تنخواہ پہ نظر نہیں رکھنی, مجھے اللہ پہ نظر رکھنی ہے, مجھے اللہ پہ نظر رکھنی ہے. کیونکہ جاب بھی اس نے دی, تنخواہ بھی وہی دے گا, سب کچھ وہی دے گا, اور میں, مجھے نظر کائی پہ رکھنی ہے, مجھے اپنی ڈیوٹی پہ نظر رکھنی ہے. انتہائی ایمانداری سے, خلوص سے, بغیر وقت ضائع کیے ہوئے, بغیر غفلت کیے ہوئے, بغیر لاپرواہی کیے ہوئے, میں وہ ڈیوٹی انتہائی خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے دوں گی. جو میرا ٹائم ہے اس میں, اس ایک منٹ, دو منٹ, پانچ منٹ بھی میں ادھر ادھر نہیں کروں گی. وقت کی پابندی, اخلاص, یہ تمام چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اب جب میں پھر, اب تنخواہ تھوڑی ہے, محنت میں اتنا کر رہی ہوں لیکن تنخواہ کم ہے, میرا گزارا نہیں ہو رہا, تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ کیوں نہیں گزارا ہو رہا. حلال رزق ہے, محنت کر رہی ہیں, گزارا کیوں نہیں ہو رہا. پہلے تو اپنے حالات پہ، اپنے خرچوں پہ، اپنے اس پہ نظر ڈالنی ہے کہ کیا 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 جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دینے چاہیے، تاکہ جو میری رزق حلال ہے اس کے اندر ہی اندر میں شکر کے ساتھ گزارا ہو. بالکل ہو سکتا ہے، اب کوئی کہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی اپنی وہ ہے. اگر میرے دل میں دنیا کی لالچ نہیں ہے، کسی چیزوں کی لالچ نہیں ہے، تو میں کم تنخواہ میں بھی بہت اچھا گزارا کر سکتی ہوں اگر میں چاہوں تو. جب میں اللہ کے لیے اخلاص ہو جائے میرا اور میں اللہ ہی کی خالق اور مالک اور نفع نقصان ہر چیز کا اسی کو سمجھوں، تو پھر مجھے ان دنیا والوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنی ڈیوٹی سے مطلب ہے، مجھے اپنی نیت سے مطلب ہے کہ میں کس نیت کے تحت میں یہ جاپ کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کیسے کر رہی ہوں، کس طریقے سے کر رہی ہوں، یہ تمام چیزیں مجھے اپنے آپ میں دیکھنی ہے. اگر میں پریشان ہوں تو میں بیمار ہوں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. اگر میں نوکر پیشہ ہوں اور پھر بھی پریشان ہوں، جب بھی میرے خرچے تو پورے ہی نہیں، نوکری میں نے کیا ہے کہ خرچے پورے کرنے کے لیے، خرچے تو پورے نہیں ہوئے، پریشانی اپنی جگہ پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں بیمار ہوں. گھر میں عورت ہے، شوہر لا رہا ہے، اچھے خاصی لا رہا ہے، جو بھی لا رہا ہے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، شوہر نہیں لا رہا، اللہ بھیج رہا ہے. ایک تو یہ نظریہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں جو بھیجا اللہ نے بھیجا ہے، جتنا بھیجا اللہ نے بھیجا ہے، اچھا بھیجا خراب بھیجا اللہ نے بھیجا. اب جب میں اس نظریے کے تحت زندگی گزاروں گی تو وہ جو شوہر جو بھی لائے گا تو میری نظر میں، میرے دل و دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ میرا شوہر لایا، میرے دل و دماغ ہر چیز میں یہ ہوگا کہ میرے رب نے بھیجی ہے. اچھی چیز بھیجی، خراب چیز بھیجی، تھوڑی چیز بھیجی، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. مجھے استعمال سے، شکر کے ساتھ استعمال سے کرنے سے مطلب ہے کہ اللہ نے جو بھی بھیجا اس کا شکر کے ساتھ صحیح استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ شکر سے نعمت بڑھتی ہے. نہ شکری ہوتی ہے تو نعمتیں چلی، جو تھوڑی بہت نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں گھر کی. اب ہماری نا شکری کی وجہ سے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، نا اتفاقی ہے، ہر وقت چک چک گھر میں لگی رہتی ہے، تو یہ تو نا اتفاقی کی چیزیں ہیں کیونکہ میرا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ سے کنیکشن، اخلاص. جب یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے، میرا مددگار ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، اسی کے ساتھ میں مجھے اسی پہ توکل کرنا ہے، مجھے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا. یہ تمام چیزیں اپنے میں مجھے پیدا کرنی ہوں گی اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ کا دیدار مل جائے، مجھے جنت الفردوس میں جگہ مل جائے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے، تو مجھے یہ کرنا ہوگا. نہیں کریں گے زبردستی نہیں ہے، دوزخ کے گڑے میں جائیں گے بہت آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے.
اب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ جو امداد تمہیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے، یہ یاد رکھیں. یہاں اللہ تعالیٰ کا اللہ ہی کی جو بھی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی، اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہوگا یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب اس کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے. اگر دیکھا جائے تو میری پوری زندگی اگر میں چاہوں کہ میں اللہ کا دیدار حاصل کر لوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ بنا لوں، تو میری زندگی جو ہے نا اس میں جنگ بدر بھی آئے گی، جنگ احد بھی آئے گی، خندق بھی آئے گی، امام حسین علیہ السلام جیسے وہ بھی سب کچھ آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات ہیں وہ سب کچھ میری زندگی میں آئیں گے. اب مجھے سمجھنا ہے کیوں آئیں گے. اس لیے آئیں گے کہ میں اللہ کا دیدار چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاتی ہوں تو جب تک آزمایا نہیں جائے گا, امتحان نہیں لے جائیں گے, مشکلات نہیں آئیں گی, پریشانی, میرا اخلاص کہاں ظاہر ہوگا؟ میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے منافقوں کے ساتھ شامل رکھے, نہیں, اللہ تعالیٰ منافق اور مومن کو الگ الگ کرے گا. تو اب جو مومن بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو مدد آئے گی, جس قسم کی بھی تمہارے پاس مدد آئے گی, تم پریشان ہو, تکلیف میں ہو, آ گئی کہیں سے مدد, جس شکل میں بھی ہے, ظاہر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے میری مدد کرے گا, ضروری نہیں رشتے داروں کے ذریعے سے, وہ کہیں سے بھی کیسے بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو بھی تمہارے پاس مدد آئے گی, جو بھی خوشی آئے گی, مدد آئے گی, تمہاری تکلیف دور ہوگی, پریشانی دور ہوگی, یہ میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تمہارا وہ یقین مضبوط ہو جائے میرے ذات پر, اللہ پر, کہ ہاں اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, یہاں میرے لیے یہ ہے اللہ کر رہا ہے کہ پریشان ہوں, تکلیف میں ہوں, مشکل میں ہوں, لوگ پریشان کر رہے ہیں, لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچانک مدد بھیج دی. تو اللہ نے مدد بھیجی اللہ نے, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مدد میں نے اس لیے بھیجی ہے کہ تاکہ تم خوش ہو جاؤ, تمہارا ایمان اور زیادہ ہو جائے. کس پہ؟ اللہ پہ, یقین اللہ پہ, تمہارا توکل اور زیادہ ہو جائے. کیوں کہ مدد تو اللہ ہی دے کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ غالب ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے. اگر مدد نہیں آئی تو بھی اس میں اس کی حکمت ہے, میرے لیے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. مدد آ گئی تو بھی اس کی حکمت ہے, میرے لیے فائدہ ہے. تو اس میں کوئی کس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, میرا عمل دخل صرف میری نیت پر ہے, میری نیت اخلاص ہے, میں اللہ کے لیے جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اللہ کو میں نے مقصد زندگی بنایا ہے, اب مجھے دنیا والوں سے مطلب نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی ہے مجھے تکلیف میں رکھے, اللہ کی مرضی ہے مجھے راحت میں رکھے. اب جب میں تکلیف میں رکھے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا, وہ میرے امتحان ہوں گے, وہ میری آزمائش ہوگی, میرے صبر کے امتحان ہوں گے, میری اس اللہ سے جو میں نے اخلاص کی نیت کی ہے اس کے امتحان ہوں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی رحمتیں, وہ بہتر جانتا ہے اور ہر چیز وہ حکیم ہے. مجھے اس نے مجھے پیدا کیا, وہ مجھے جانتا ہے کہ میں اس کو کیسے اسے خوش کر سکتا ہوں اور کیسے میں اس کی آزمائش کر سکتا ہوں, کیسے یہ دعویٰ کر رہا ہے میری محبت کا, کلمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے اور اب اس نے نیت کر لی ہے اخلاص کی, تو میں تو اسے آزماؤں گا, میں تو اس کو منافقوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو اب جب میری آزمائش شروع ہوگی تو وہاں دیکھیں اس آزمائش کو جو بھی آئی, جس شکل میں بھی آئی, ظاہر دنیا کے لحاظ سے آئے گی نا, تو اب اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں اگر میرے اللہ سے کنیکشن مضبوط ہے, اللہ پہ یقین ہے, توکل علی اللہ ہے, میں صابر ہوں, برداشت کرنے والی ہوں, درگزر کرنے والی ہوں, شکر کرنے والی ہوں, صبر کرنے والی ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں آزمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چاہتا کہ میں منافقوں کے ساتھ رہوں, وہ مجھے الگ کرنا چاہ رہا ہے, بالکل الگ کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ مجھے اپنا قرب دینا چاہ رہا ہے. جتنی آزمائشیں آئیں گی, جتنی تکلیفیں آئیں گی, اور جس طریقے سے میرا اس آزمائشوں کو لینے کا طریقہ ہوگا, اس کو اس پہ صبر ہوگا, برداشت ہوگا, اچھی طریقے سے اس مشکلات کے ساتھ میں نبٹنا ہوگا, اخلاق ہوگا, وہ ہوگا, تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اس کے ذریعے سے مجھے اپنے قرب میں لا رہا ہے. کیوں میں عبادتیں تو نہیں کر سکتے, ریاضتیں نہیں, میں تو پھنسی ہوئی ہوں دنیا میں, بچوں کی خدمت میں, شوہر کی خدمت میں, اس میں غاروں میں تو میں بیٹھی نہیں ہوں, اور میں نفل تو کرنا ہی نہیں چاہ رہی, میں یہ ایک فرض ہی کر لوں تو وہی کافی ہے, لیکن میں اخلاص سے اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یہ اس کو میں اپنے قرب دوں گا, میں اپنے قریب اس کو لاؤں گا, تو میں اس کو آزماؤں گا کہ اس نے مجھ سے دعویٰ کیا ہے, اخلاص کا دعویٰ کیا ہے, میری محبت کا دعویٰ کیا ہے, میرے محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا ہے, اب میں اسے آزماؤں گا, میں دیکھوں گا, میں اس کو منافقوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو جب بھی ایسی تکلیفیں آئیں, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, تو مجھے دیکھنا ہے مجھے اپنے پہ نظر رکھنی ہے کہ کہاں میں, اگر میں پریشان ہوں, غم زدہ ہوں, ڈپریشن میں ہوں, خفا ہوں, تو اس کا مطلب یہ میں تو بیمار ہوں, تو پھر مجھے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ ابھی تک مجھے اللہ پہ یقین نہیں آیا, ابھی تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ, ابھی تک مجھے یہ یقین نہیں آیا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں, ابھی تک میں لوگوں کے پیچھے پڑی ہوں, دنیا والوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں. تو مجھے ہر وقت اپنے آپ کو اس آیتوں کے اس میں اپنے آپ کو جانچنا ہے ہر وقت 24 گھنٹے. تو جب بھی خوشخبری آئے, جب بھی اچھی حالت آئے, سب اللہ کا فضل ہے, اللہ کا وہ ہے, وہ میرے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اور مجھے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے. جب بھی تکلیف آئے وہ بھی میرے لیے فائدہ مند ہے. وہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے میری محبت کو, میری اطاعت کو, میری فرما برداری کو, اپنے محبوب کے ساتھ فرما برداری کو. تو آزمائش تو ہوگی, جنت فری نہیں ہے, دوزخ فری ہے, دوزخ کا گڑا فری ہے, وہ آپ فری لے سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.
اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ داری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے, اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے.
اچھا, اب یہاں یہ جنگ بدر کا ہی نقشہ ہے. اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ تھے اور ریت تھی, جو دشمن تھا وہ نیچے تھا اور ان کی جو زمین تھی وہ مٹی کی تھی. اچھا, ریت میں پیر پھسلتے ہیں, مٹی میں جمے رہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یو غشی کم ناس ناس نو آسا امن تم من ہو نزل علیکم من السمائے. اللہ کہتا ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت جب تم پر اونگ طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطمینان تمہیں نازل کیا, من السمائے ما الکم ما الطاہرکم بہی و یذہب عنکم رجز الشیطان و یربط علی قلوبہم و یثبت بہی الاقدام. اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے پانی نازل کیا, تمہیں اس سے پاک صاف کیا اور تمہارے دلوں سے تمام وسوسے دور کیے اور تمہارے قدموں کو مضبوط کیا. اب کیا, جب بارش ہوئی, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ آ گئی. اب یہ اونگ کس لیے آتی ہے؟ یہ وہ رحمت کی اونگ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم ذکر میں ہوتے ہیں تو ہم پہ غنودگی طاری ہوتی ہے, بار بار ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے اس وقت. یہ کیفیت جو ہے اس لحاظ سے ہے. تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طائر کر دی تاکہ ان کے دل اطمینان ہو جائے, سکون ہو جائے اور تمام جو وسوسے ہیں سب کچھ نکل جائے وسوسہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ بارش کر دی. اب بارش کرنے سے کیا ہوا کہ وہ جو وہاں کی جو جہاں کافر تھے وہ زمین سب مٹی والی تھی اور سب کیچڑ بن گئی, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے وہ ریت والی تھی, اب وہ پکی ہو گئی, اب اس میں پیر نہیں پھسلتا تھا بالکل. تو اب ان کے پیر جم گئے لڑائی کے لیے. اب یہ دیکھیں سب اللہ کر رہا ہے, اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس کو میں نے اپنے لیے دیکھنا ہے, اس آیت کو اب مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے. جب میں اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤں گی اور ہر کام میں اللہ ہی کے لیے کروں گی, اس میں اخلاص ہوگا, تو جب مشکلات آئیں گی تو جب اللہ کی طرف سے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی اسباب پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اطمینان قلب ضرور دے دے گا, مجھے یہ ضرور میرے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ دیکھو یہ ایسے کروں گے تو یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مشکلات حل کرنے کے لیے میرے دل میں ہر چیز ڈالتا رہے گا, بتاتا رہے گا ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے, اور پھر اطمینان آ جائے گا جیسی مشکلات ہوں گی. میں ایک تو میں نے آپ کو قرآن اور ذکر کے پڑھنے کی وہ دیکھی کہ اس وقت انسان کی غنودگی آتی ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے بارش کی, تو اب بارش کا کیا مطلب, ایک تو زمین کے لیے بارش تھی, ایک اللہ تعالیٰ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے بارش کا کہ جب بارش ہوئی تو ان کے اندر جو شک و شبہات اور خوف اور ڈر تھا اور جو دل میں جو وسوسے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے نکال دیے سب. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت سب کو نکل گیا, انسان یکسو ہو گیا یکسو ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ مختلف مشکلات کے وقت اسی طرح اپنی رحمت کی بارش ضرور کرتا ہے, اپنی محبت کی اپنے حکمت کی وہ بارش ضرور کرتا ہے, اسے سمجھ میں آ جائے اس کا دل جب ایک مشکل ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا پریشانی دور نہیں ہو رہی ایک دم خیال آیا ایسے کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اب یہ کہاں سے خیال آیا کیسے خیال آیا, تو وہاں پھر ایک دم دل میں سکون آ جائے گا, ایک دم ہمیں فیصلہ کرنے کی ہمیں ہمت آ جائے گی, صحیح فیصلہ کرنے کی ہم ہمت آ جائے گی. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو جب اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو زندگی میں کوئی غم تو غم نہیں رہا, پریشانی تو پریشانی نہیں رہی, دکھ تو دکھ نہیں رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو زندگی دی ہے یہ دکھوں کے لیے غموں کے لیے پریشانیوں کے لیے وسوسوں کے لیے دشمنی اس کے لیے نہیں دی, یہ صرف اپنی ذات کے لیے دی ہے, اپنی ذات کے رنگ میں رنگنے کے لیے دیا ہے. 24 گھنٹے ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن نظر ہماری اللہ پہ ہے, توکل ہمارا اللہ پہ ہے, بھروسہ ہمارا اللہ پہ ہے, جو کچھ کر رہے ہیں اب رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اس میں ہمارا دنیاوی مفاد کچھ بھی نہیں ہے. ان تمام ڈیوٹیوں سے جو بھی ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں ہم پہ اس سے ہم دنیاوی فائدہ کچھ نہیں لینا چاہ رہے, اس سے ہم ایک ہی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, رب کی رضا, رب کا عشق, محبت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خلوص اور محبت, یہ ہے میری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. تو اب ہمیں اس دنیا کے تمام مشکلات سے ہم خود بخود آہستہ آہستہ نکلتے چلے جائیں گے, سکون ہی سکون آتا چلے اور بڑھتے چلے جائیں گے, بڑھتے چلے جائیں گے, تکلیفیں آئیں بھی اس میں بھی سکون, وہ جو تکلیفیں آئیں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے صبر کے ساتھ اچھے حکمت اور دانائش کے ساتھ ہینڈل کیا اور راضی پر رضا رہے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا طریقہ ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں, سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ, میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں, سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو.
اب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس یوہا ربو کا ال الملائکت انی معکم یثبت الذین آمنوا سنلقی فی القلوب الذین کفر الرعب فضربوا فوق الاناق وضربوا منهم كل بنا. اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو, اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں, اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہ ان سے کہو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے, ان کی ہمت بڑھاؤ. اب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کام اللہ ہی کر رہا ہے, جو کچھ ہے اللہ ہی کر رہا ہے لیکن فرشتے کارندے ہیں, وہ ان کی اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پھر ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ, طاقت بڑھاؤ اور ایمان والوں کا روب کفار کے دل میں ڈال دو اور ان سے کہو کہ ان کی گردنوں کو مارے, ان کے پور پور کو ختم کر دو, یعنی ایک ایک حصے کو ان کے ختم کر دو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اب اس کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے کہ جب ہم 24 گھنٹے اللہ ہی کی رضا میں لگے رہیں گے, اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں گے, یہ دل میرا اللہ کی طرف متوجہ رہے گا, میری سوچ اللہ کی طرف متوجہ رہے گی, میں ہر کچھ جو کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں, دنیا والوں سے میری نظر ہٹ گئی ہے, میری نظر اب اللہ کی طرف ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ میرا ایک فرشتے میرے ساتھی بنا دے گا, وہ میری مدد کریں گے, وہ میری ہیلپ کریں گے. بھاری سے بھاری کام ہوگا, مشکل سے مشکل کام ہوگا, مشکل سے مشکل ڈیوٹی ہوگی, وہ میرا ساتھ دیں گے, وہ مجھے ایسا لگے فیل ہوگا. جب آپ لوگ اخلاص آ جائے گا تو آپ کو فیل ہوگا کہ اتنا کام اتنا وہ میں نے کیسے کر لیا اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنے اچھے طریقے سے, تو یہ کون کر رہا ہے؟ میرا رب کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو میرے ساتھ لگا دیا ہے کہ تم اس کی ہیلپ کرو, اس کی مدد کرو, یہ کرو. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ پھر حسد کریں گے, وہ ہم سے بغض رکھیں گے, لیکن مجھے نہ ان کے حسد کو دیکھنا ہے نہ ان کے بغض کو دیکھنا ہے, مجھے اپنی ڈیوٹی پہ نظر رکھنی ہے. اب یہ بعض لوگ, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بعض جو ہوتی ہیں مسئلے میں میرے سامنے شکایتیں آئی ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اور لوگ ہم سے جیلس ہو رہے ہیں. خامخا چیلنج ہوں گے. جب آپ اخلاص سے لگے ہوئے ہیں, اللہ اور رسول کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور ایک 10 آدمی کا کام آپ خود کر رہے ہیں, تو جیلسی پیدا نہیں ہوگی, خامخا پیدا ہوگی. اب وہ تو اگلے تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لگی ہوئی ہیں, مستقل لگی ہوئی, لیکن آپ نہیں لگی, آپ کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے. اب اگلوں کو جیلسی, تو مجھے ان کی جیلسی مطلب کیا ہے؟ میں ان کی طرف دیکھوں کیوں؟ میں وہ جو میں سے حسد کر رہے ہیں, مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں, مجھے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نہ ان کے حسد کرنے سے نہ نقصان پہنچانے سے. کیوں؟ کہ میرے ذہن میں ایک بات پختہ ہو گئی ہے کہ میرا سب اللہ کر رہا ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ مجھ سے جیلس کر رہے ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں, میرا کیا ہے؟ جیلسی میں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو میرا کیا؟ تو میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ تکلیف تو آئی ہے میرے رب کی طرف سے ہے, دنیا والوں کی طرف سے تکلیف آئی ہے بظاہر, لیکن اگر باطنی آنکھیں ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ میرے ان بندوں کے ذریعے میرا امتحان لے رہا ہے, میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. تو جب فوراً جب میرے دل میں یہ آئے گا تو میں تو کبھی بھی جو ہم اسے حسد کر رہا ہے, مجھے تکلیف دے رہا ہے, جیلس, میں اس سے نفرت نہیں کروں گی, میں اس سے غصہ نہیں ہوں گی, مجھے افسوس نہیں ہوگا. کیوں؟ مجھے تو اپنے کام سے مطلب ہے, مجھے اپنی ڈیوٹی سے مطلب ہے, مجھے تو اپنے اللہ سے کی طرف متوجہ ہوں. جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے, رب کر رہا ہے, میں کچھ نہیں کر رہی, یہ سب جو مجھ سے کروا رہا ہے میرا رب کر رہا ہے, میں ایک کارندہ ہوں رب کا, مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آگے لگا دیا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. طاقت کون دے رہا ہے؟ صلاحیت کون دے رہا ہے؟ ہمت کون دے رہا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہر نقطوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کو لے لیں گے, اللہ کو پہچان جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا, یہ بار بار میں نقطہ کہتی, ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. کوئی چیز میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ وہ پلیت نطفہ مٹی کا, پانی کا, کیا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے. جب میں اپنے کو اس طریقے سے سوچوں گی کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, جو اللہ کروا رہا ہے, اچھا کروا رہا ہے, اللہ کروا رہا ہے, برا کروا رہا ہے, اگر میں برا کر رہی ہوں, غلط کر رہی ہوں, تو میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں, اور میں کس کی اطاعت کر رہی ہوں؟ شیطان کی اطاعت کر رہی ہوں, اپنے نفس کی اطاعت کر رہی ہوں. تو مجھے شیطان کی اطاعت, اپنے نفس کی اطاعت سے نکل کے اللہ اور رسول کی اطاعت میں جانا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر کسی کو حاوی نہیں ہونے دے گا. وقتی طور پہ اگر دنیا کے لحاظ سے وقت حاوی ہو بھی گیا تو مجھے اس سے مطلب کیا ہے؟ مجھے تو اس سے مطلب ہی نہیں ہے, میرے ذہن سے یہ دنیا نکل چکی ہے, میرے ذہن میں تو صرف اللہ اور رسول ہے, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کوئی مجھ پہ حاوی ہو گیا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ آ گیا, کوئی مجھ سے آگے بڑھ گیا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ آگے بڑھ جائے, مجھے کوئی جیلسی پیدا نہیں ہوگی, کوئی غصہ نہیں آئے گا, کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیوں کہ میرا نقطۂ نظر صرف اللہ کی رضا ہے. تو اگر میں اس طریقے سے کروں گی تو اللہ تعالیٰ میں سے راضی نہیں, دنیا میں ہی راضی ہو جائے گا, دنیا کی تمام نعمتیں دے گا اللہ تعالیٰ. اب دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے سامنے ہیچ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جب ہم اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں اختیار کر لیں گے اور جب مر کے جائیں گے, جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دے گا تو ہم کہیں گے کہ وہاں ہم واپس دنیا میں جائیں, اس سے زیادہ اللہ کی رضا میں لگے رہیں, اس سے زیادہ اللہ کی خوشنودی, اس سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تکلیفیں اور مشکلیں پریشانی ہوتا ہے. جیسے حدیث ہے کہ ایک شہید جو صحیح معنوں میں شہید ہوگا, وہ جو اس کو وہاں نعمتیں ملیں گی تو وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں 100 دفعہ شہید ہو جاؤں, اللہ کی راہ میں اپنا گردن اڑا دوں, اپنے بچوں کو یتیم کر دوں, بیوی کو بیوہ کر دوں, سب کا. کیوں کہ وہاں جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے, اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے.
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے.
اب اس آیت کو مجھے اپنے لیے لینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ جو سزا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. اب یہاں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, ہم اللہ اور رسول کی مخالفت نہیں کر رہے؟ ہمارے جو یہ رسم و رواج, طور طریقے, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کمانا کھانا پینا, رشتہ داریاں, یہ کیا اللہ اور رسول کے خلاف نہیں چل رہی؟ ہمارا جو اخلاق ہے, ہماری جو زبان ہے, ہماری جو آنکھیں, کیا وہ اللہ اور رسول کے خلاف نہیں ہے؟ اگر اللہ اور رسول کے خلاف ہماری یہ زندگی ایسے گزرتی رہے گی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ اس کی سزا ہے. کیوں؟ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا. اب مخالفت کو سمجھنا چاہیے, ہم نعوذ باللہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ رہے, اللہ کو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مان رہے, ان کی اطاعت نہیں کر رہے, یہ دونوں چیز نہیں کر رہے. اچھا, یہ جب دونوں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم اس میں شامل ہیں کہ ہمیں بھی یہی سزا دے گا اللہ تعالیٰ. زندگی تو پوری اللہ تعالیٰ نے کہا, اس پورے کے پورے قرآن سنت میں اپنے کو ڈھال لو, قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کے مطابق زندگی گزارو. تو ہمیں اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے طور طریقے سب اللہ اور رسول کے خلاف ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہی سزا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مسلمانوں منافقوں کو, ان کو قریش کو دی اور منافقوں کو دی, یہی سزا اللہ تعالیٰ کا. کیوں کہ انہوں نے مخالفت کی, اللہ مخالفت, اب ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے تو ہم اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, تو کیا ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے سے سچ بولنا چاہیے, ہم کر رہے ہیں. تو ہم کر رہے تو وہ کیا وہ بھی یہی کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو دے گا تو مجھے بھی دے گا, اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. یہ ہم لوگوں کو اس میں یہ ہم اپنے ذالک فذوقوہ وانا للکافرین عذاب, اللہ کہتا ہے اب تم سزا چکھو کفر کی, جہنم کے عذاب کی. اب کفر کا مطلب انکار کرنا, ہم سب قرآن سے انکاری ہیں, سب انکاری ہیں, ہر لحاظ سے انکاری ہیں. ہم اپنے پہ نظر ڈالیں, تو ہمارا صبح سے شام تک جو طور طریقے ہیں, جو زندگی گزار ہے, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہمارے رویے, ہماری سوچیں, ہمارے طور طریقے, ہمارے زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے رابطے, ہمارے کمائی کے طریقے, ہمارے رہنے سہنے کے طریقے, ہمارے رسم رواج, موت زندگی, سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جب سنا قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں سزا ملے گی جہنم کی, تم نے انکار کر دیا اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ یاد رکھیں, یہ کافروں کے لیے, یہود اور نصارہ کے لیے نہیں ہے, یہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا, بلکہ مسلمانوں کو تو دوزخ کے گڑے میں ڈالے گا, کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اس تو اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تو بہتر ہے کہ ہم اسلام چھوڑ دیں, ہم ہندو ہو جائیں, عیسائی ہو جائیں, یہودی ہو جائیں. کیوں کہ وہ دوزخ کے گڑے سے تو بچ جائیں گے, وہاں تو کوئی شفاعت نہیں چلے گی کسی قسم کی, وہاں سے تو نکالا ہی نہیں جائے گا. ہندو, یہود اور نصارہ جہنم میں ہیں اور مسلمان جہنم کے گڑے میں ہیں. تو اب دیکھیں آپ لوگ, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب ہمیں اپنے پہ رحم کرنا چاہیے, ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہے, ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. زندگی کا ہر شعبہ حیات, زندگی کا ہر کام مجھے میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر ہم نے اس طریقے سے بندگی نہیں کی, پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے, تو یقین کریں ہمارا حشر یہود نصارہ و کفار سے بدتر اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ اس کی صفا ہے. کیوں کہ ہم انکار کر رہے ہیں کس کا؟ اللہ کے حکم کا. عملی طور سے منہ سے تو ہم انکار نہیں کرتے, منہ سے تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت, اللہ اور رسول, اللہ اور رسول, ہم سے زیادہ وظیفے پڑھنے والا, ہم سے زیادہ حج عمرے کرنے والا. اور اگر باقی زندگی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ہم اس وقت مسلمانوں میں جو بنی اسرائیل کی جتنی برائیاں تھیں اس سے ڈبل برائیاں آ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی محبت سے بچائے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.